بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، بے شک صاحبان تقوی باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے، انہیں حکم ہوگا کہ تم ان باغات میں سلامتی اور حفاظت کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان کے سینوں سے ہر طرح کی قدرت نکال لی ہے اور وہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے تخت پر بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں کوئی تکلیف چھو سکے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ میرے بندوں کو خبر کر دو کہ میں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔
ریڈیو تہران اردو سروس کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اپنے میزبان ابوالفضل رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ نے سورہ مبارکہ ہجر کی آیات 45 تا 50 کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرمایا. قاری تھے جناب مجید خاموشی. سامعین, ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں, جبکہ تہران میں مقامی سامعین ہماری یہ نشریات 99.5 میگا ہرٹز ایف ایم پر سن سکتے ہیں. سامعین, آپ ہماری یہ نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے موبائل پر براہ راست سن سکتے ہیں. اسی طرح گزشتہ پروگراموں کی آرکائیو سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahtv.ir. ہماری آج صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے. تھوڑی دیر بعد آپ سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں. خبروں کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا. پھر سن سکیں گے ہمارا پروگرام کلام نور, اور اس کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے صبح کی نشریات کا حصہ رہے گی, اور آخر میں آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اختتام پذیر ہوگی. یہ تھی اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل. کچھ ہی لمحوں بعد ریڈیو تہران سے پیش کریں گے عالمی خبریں.
ریڈیو تہران سے عباس سید عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہے. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ تہران ایک اسٹریٹجک اتحادی کی حیثیت سے شام کے عوام اور حکومت کی حمایت کے لیے پرعزم ہے, اور اس کا سلسلہ جاری رہے گا اور مکمل کامیابی تک شام کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا. ایران کے وزیر خارجہ نے خلیج فارس کے ہمسایہ ممالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران مغرب سے علاقے کے سلسلے میں مذاکرات نہیں کرے گا. پاکستان کی حزب اختلاف کی جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم نے حکومت کے خلاف جیل بھرو تحریک پر غور شروع کر دیا ہے. ہندوستان میں کسانوں کا احتجاج جاری ہے. افغانستان کے صدر ہاؤس نے اعلان کیا ہے کہ طالبان کے ساتھ امن مذاکرات میں افغان عوام کے لیے جنگ بندی سب سے اہم مسئلہ ہے. اور سعودی عرب کے عوام نے العوامیہ میں آل سعود حکومت کے ہاتھوں مسجد کو شہید کیے جانے پر سخت غم و غصے کا اظہار کیا ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ تہران ایک اسٹریٹجک اتحادی کی حیثیت سے شام کے عوام اور حکومت کی حمایت کے لیے پرعزم ہے, اور اس کا سلسلہ بھی جاری رکھے گا اور مکمل کامیابی تک شام کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا. صدر ایران ڈاکٹر حسن روحانی نے منگل کو تہران میں شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد سے ملاقات میں اس بات پر زور دیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ہمیشہ شام کے عوام اور حکومت کا ساتھ دیتا رہے گا. ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں اور سہونی غاصبوں کا مقابلہ کرنا ایران اور شام کی قوموں کا مشترکہ مقصد ہے. ڈاکٹر حسن روحانی نے شامی علاقے کے کچھ حصے غاصب سہونی دشمن کو دینے کے امریکی صدر کے اقدام کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جولان سمیت مقبوضہ علاقوں کی آزادی تک غاصب سہونیوں کا مقابلہ جاری رہے گا. اس ملاقات میں شام کے وزیر خارجہ نے ایرانی سائنسدان شہید فخری زادے کی شہادت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ اس طرح کے جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ ان شہیدوں کا خون علاقے کی قوموں کو کامیابی کے حصول کے لیے مزید پرعزم بنا دے گا. ایران کے وزیر خارجہ نے خلیج فارس کے ہمسایہ ممالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران مغرب سے علاقے کے سلسلے میں مذاکرات نہیں کرے گا. ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے منگل کو ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ایسا نظر آتا ہے کہ بعض پڑوسی ممالک نے مغرب کے ساتھ ایران کے مذاکرات کے عمل کا حصہ بننے کی درخواست کی ہے. جواد ظریف نے کہا کہ ایران مغربی ممالک کے ساتھ علاقے کے سلسلے میں مذاکرات نہیں کرے گا, کیونکہ اصلی مسئلہ علاقے میں ان کی مداخلتیں ہی ہیں. تاہم ایران کے وزیر خارجہ نے زور دے کر کہا کہ تہران پڑوسیوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے ہمیشہ تیار ہے اور ایران کی جانب سے 1986 میں علاقائی سیکیورٹی کا منصوبہ 2016 میں علاقائی ڈائیلاگ اسمبلی اور 2019 میں ہرمز امن منصوبہ اس موضوع کا ثبوت ہے جو ایران کے عالمی اور علاقائی ممالک میں موقف کے عنوان سے واضح صورتحال کو پیش کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ علاقے کے ممالک کے ساتھ مذاکرات کے لیے ایران کے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی حزب اختلاف کی جماعتوں کے تحت پی ڈی ایم نے حکومت کے خلاف جیل بھرو تحریک پر غور شروع کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق جیل بھرو تحریک تجویز اسلام آباد میں جاری پی ڈی ایم کے اجلاس میں اتحاد کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے پیش کی۔ ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے تجویز دی ہے کہ پی ڈی ایم کے سربراہان یا اہم رہنماؤں میں سے کسی کی گرفتاری ہوتی ہے تو اس آپشن پر غور کیا جائے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق پی ڈی ایم کے اجلاس میں نئے سال کے آغاز میں اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ یہ تجویز بھی سامنے آئی کہ استعفیٰ لانگ مارچ کے بعد استعفے لانگ مارچ کے بعد دیے جائیں اور بر وقت اس آپشن کا استعمال کیا جائے۔ ذرائع کے مطابق پی ڈی ایم سربراہ اجلاس میں نواز شریف نے استعفے مولانا فضل الرحمان کے پاس جمع کرانے کی تجویز پیش کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لانگ مارچ کے خاتمے پر مولانا فضل الرحمان اراکین اسمبلی کے استعفے اسپیکر کو پیش کریں گے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی صورتحال دن بدن تشویشناک ہوتی جا رہی ہے اور کرونا کے مریضوں اور اموات کی تعداد میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ کرونا وائرس کے اعداد و شمار سے متعلق سرکاری پورٹل کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا کے 33,610 ٹیسٹ کیے گئے جس میں سے 2,885 میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 9% تک پہنچ گئی ہے۔ کرونا وائرس کا سب سے زیادہ زور پاکستان کے اقتصادی مرکز کراچی میں بتایا جاتا ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کراچی میں کرونا وائرس کے معاملات کی مثبت شرح 21% سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اس عرصے کے دوران پاکستان بھر میں مزید 89 افراد زندگی کی بازی ہار گئے جبکہ 13,932 افراد شفا یاب ہوئے، جس کے بعد مجموعی طور پر فعال معاملات کی تعداد 44,200 سے زائد ہو گئی۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستان میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 4,23,000 سے زائد ہے جبکہ 3,70,400 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں اور 8,400 سے زائد افراد کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا ہے۔ ہندوستان میں کسانوں کی اپیل پر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ ہندوستان میں زراعت سے متعلق 3 قوانین کو واپس لینے کے مطالبے کو لے کر کسانوں اور مرکزی حکومت کے درمیان مذاکرات ناکام ہونے کے بعد کسانوں نے منگل کو ہڑتال کی اور اس پرامن احتجاج کو جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ ہندوستانی ذرائع سے موصولہ رپورٹ کے مطابق علیحدہ علیحدہ ریاستوں میں اس ہڑتال کا بھرپور اثر دکھائی دیا۔ کسانوں کی حمایت میں کئی بڑے سیاسی اتحاد اور جماعتیں بھی سڑکوں پر اتر آئیں۔ دہلی سے لے کر راجستھان تک، یو پی سے لے کر اڑیسہ تک کسانوں کے ذریعے بلائے گئے بھارت بند کی حمایت میں دہلی یو پی بارڈر پر ہڑتال رہی اور ایکسپریس وے پر مظاہرے کیے گئے۔ دہلی کے سندھن بارڈر پر بھی کسان ڈٹے رہے جبکہ دہلی ہریانہ بارڈر پوری طرح بند رہا۔ ریاست پنجاب کے کئی ممبران پارلیمنٹ نے دہلی پہنچ کر بھارت بند کی حمایت کی۔ دہلی کے ٹکڑی بارڈر پر بھی کسان اکٹھے ہوئے۔ دہلی کے آئی ٹی یو پر یوتھ کانگریس نے مظاہرے کیے، تاہم پولیس نے ان کے خلاف کارروائی کی۔ افغانستان کے صدر حفظ نے اعلان کیا ہے کہ طالبان کے ساتھ امن مذاکرات میں افغان عوام کے لیے جنگ بندی سب سے اہم مسئلہ ہے۔ افغان نیوز ایجنسی آوا کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے صدر حفظ کے ترجمان صدیقی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ گزشتہ کئی مہینوں سے جاری مذاکرات میں افغان حکومت، عوام اور عالمی برادری کو طالبان سے صرف ایک توقع ہے، اور وہ یہ کہ تشدد ختم ہو جائے اور جنگ بندی کی پیشکش قبول کر لی جائے، اور آج بھی افغان عوام کا اصلی مطالبہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں مزید پیش رفت حاصل ہو۔ افغان صدر کے ترجمان نے ایک بار پھر اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ امن کے عمل میں پیش رفت اسی وقت ممکن ہے جب طالبان جنگ بندی کا مطالبہ تسلیم کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کی جانب سے اس مطالبے کو تسلیم کرنے کا مطلب طالبان کا ختم ہونا نہیں ہے، بلکہ امن کے عمل میں اس گروہ کا پابند عہد ہونا ہے۔ افغانستان کی حکومت اور طالبان کے درمیان تقریباً 2.5 ماہ سے جاری مذاکرات میں ابھی صرف مذاکرات کے ایجنڈے پر اتفاق ہوا ہے۔ سعودی عرب کے عوام نے العوامیہ میں آل سعود حکومت کے ہاتھوں مسجد امام حسین علیہ السلام کو شہید کیے جانے پر سخت غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں، عقل مند دشمن احمق دوست سے بہتر ہے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، فاسقوں، فاجروں اور کھلم کھلا خدا کی نافرمانی کرنے والوں کی دوستی سے پرہیز کرو۔ اسی لیے معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایسے شخص کی دوستی سے بچو، کیونکہ اگر تم اس سے بات کرو گے تو وہ تمہاری باتوں پر توجہ نہیں دے گا، اگرچہ اس کی بھلائی میں کیوں نہ ہو، بلکہ ابتدا سے ہی شکوہ اور ملامت آمیز کلام شروع کر دے گا، اور جب تم سے بات کرے گا تو تمہیں غمگین کر دے گا، اور اگر تم نے اسے خوش کیا یا ضرر پہنچایا تو وہ بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گا، یعنی درگزر نہیں کرے گا، بلکہ اگر اسے تم سے نقصان پہنچ جائے تو وہ بھی تمہیں نقصان پہنچا کے ہی دم لے گا، اور اگر اس سے جدا ہو گئے تو وہ تمہارے پس پشت تمہاری برائی کرے گا اور تمہیں نقصان پہنچائے گا، یعنی جب تک تمہارے ساتھ رہے گا تمہاری اچھائیاں بیان کرے گا، مگر تمہاری عدم موجودگی میں تمہاری برائیاں کرے گا، اور اگر اس کے موافق رہو گے تو تم سے حسد کرے گا اور تم پر ظلم کرے گا، اس لیے کہ وہ تمہیں برتر نہیں دیکھ سکتا، اور جب بھی تم میں خوش خلقی اور اچھے برتاؤ کا مشاہدہ کرتا ہے تو تم سے حسد کرتا ہے اور تمہاری تعریف نہیں کرتا ہے، بلکہ تم سے زیادتی کرتا ہے، اور اگر تم اس کی مخالفت کر دو گے تو وہ تم سے نفرت اور لڑائی و جھگڑا کرنے لگے گا، اور اپنے ساتھ نیکی کرنے والوں کو نیک بدلہ دینے سے عاجز ہوگا، لہذا اگر کوئی اس کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو یہ اس کے ساتھ ویسا سلوک نہیں کرتا، اور اگر کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کی تو اس سے بدلہ لینے میں حد سے بڑھ جاتا ہے، اور اگر کوئی اس پر ظلم کرے تو جتنا اس پر ظلم ہوا ہے اسی کے برابر قصاص پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ افراط سے کام لیتا ہے۔ ایسے شخص کا دوست اور ہم نشین تو اجر کا مستحق بن جاتا ہے، جبکہ خود وہ گناہوں کے بوجھ تلے دب جاتا ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ میل جول رکھنے والا شخص مومن، اجر و ثواب کا حقدار اور نجات یافتہ ہے، جبکہ خود وہ شخص اپنے برے عمل کی وجہ سے گناہ تلے زندگی گزارتا ہے۔ ایسا شخص اپنی زبان کو اپنے دوست کے خلاف استعمال کرتا ہے اور اس کے دفاع کے لیے نہیں، حالانکہ اس کے دل کا اس کی زبان پر قابو نہیں ہوتا، اس کے قلب اور اس کی گفتار کے درمیان ہم آہنگی نہیں پائی جاتی، بلکہ وہ دوسروں سے جدال کرنے کے لیے علم حاصل کرتا ہے، تہذیب نفس اور علم اضافے کے لیے نہیں، بلکہ مناظرہ کرنے اور جھگڑا کرنے کے لیے علم حاصل کرتا ہے، اور دکھاوے اور ریاکاری کے لیے مہذب بنتا ہے تاکہ لوگ اسے ہوشیار اور عقل مند سمجھیں۔ وہ دنیا کی طرف تیز قدم بڑھاتا ہے لیکن اس کا کوئی اقدام آخرت کے لیے نہیں ہوتا۔ تقویٰ کے امور میں سست ہوتا ہے۔ اگر تقویٰ اور پرہیزگاری کسی عمل کا تقاضا کریں تو اس عمل کی انجام دہی میں تاخیر کرتا ہے۔ اسی لیے معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک عقل مند دشمن احمق دوست سے بہتر ہے، کیونکہ عقل مند دشمن کی دشمنی و عداوت ظاہر و آشکار ہے اور وہ اپنی دشمنی میں بھی کچھ اصولوں کا پابند ہوتا ہے، لہٰذا اس سے محفوظ رہا اور بچا جا سکتا ہے۔ مگر احمق دوست فائدہ پہنچانے کی کوششیں کرے گا مگر اپنی حماقت کی بنا پر نقصان پہنچا بیٹھے گا، کیونکہ اس میں فکری توازن نہیں پایا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں سے ہی دوستی کا رشتہ قائم کرنے اور ان سے میل جول رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ ایک مقام پر فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پست لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنے سے بچو، کیونکہ ان سے میل جول اچھائی کی طرف نہیں لے جاتا، اور پست سے مراد وہ پست فطرت افراد ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں جو لوگوں کے لیے ضرر رساں اور ان کی شخصیت کو نقصان پہنچانے والے ہوں۔ ایسے شخص کی دوستی سے پرہیز کرو جو تمہیں خدا سے غافل کر دے اور گناہ کرنے میں تمہیں جری بنا دے۔ ایسا شخص ضرورت کے وقت تمہیں تنہا چھوڑ دے گا اور تمہیں ہلاک کر دے گا۔ انسان کو جھوٹے شخص سے بھی دور رہنا چاہیے، لیکن اگر معاشرتی اور مادی حالات یا رشتہ داری کے سبب مجبوراً اس سے ربط و تعلق کی ضرورت ہو تو کبھی بھی اس کی تائید و تصدیق نہ کرے، کیونکہ ایسا شخص جو جھوٹ بولنے کا عادی ہوگا اس میں صداقت نہیں پائی جاتی بلکہ اس کے ساتھ ہوشیاری اور عقل مندی سے پیش آئے، اور اسے اس بات کا علم نہ ہو کہ لوگ اس پر اعتماد نہیں کرتے، کیونکہ ایسا شخص اگر بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا اور اگر اس سے کچھ کہا جائے گا تو جھٹلا دے گا۔ وہ ایسے شراب کی مانند ہوگا جسے پیاسا دور سے پانی سمجھتا ہے لیکن جب نزدیک آتا ہے تو کچھ نظر نہیں آتا۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل لداخ سے یونس علی صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران سے مختلف مناسبتوں پر پیش کیے جانے والے خصوصی پروگرام سنے بہت ہی بہترین تھے۔ ریڈیو تہران کے تمام خصوصی پروگرام بہت ہی اچھے ہوتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ریڈیو تہران سننے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے پروگرام سامعین کی توجہ کا باعث بنتے ہیں۔ پروگرام درخشاں ستارے، گھر اور گھرانہ، اسلام کی معرفت، افکار و نظریات، راہ و روش، ایرانی مشاہیر، یادوں کے جھروکھے اور صبح امید، ان سب پروگراموں سے بہت معلومات ملتی ہیں۔ اتنے اچھے پروگرام تیار کرنے پر میں ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور سامعین، محترم یونس علی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
معروف عارف عبداللہ بن مبارک کے والد غلام تھے، اپنے مالک کے باغ میں کام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مالک باغ میں آیا اور کہا، میٹھا انار لائیے۔ مبارک ایک درخت سے انار توڑ لائے، مالک نے چکھا تو کھٹا نکلا۔ اس کی تیوری پر بل آ گئے اور اس نے کہا، میں نے میٹھا انار مانگا تھا اور تم کھٹا لائے ہو۔ مبارک جا کر دوسرے درخت سے انار لے آئے، مالک نے کھا کر دیکھا تو وہ بھی کھٹا نکلا۔ غصہ ہوا اور کہنے لگا، میں نے تم سے میٹھا انار مانگا ہے اور تم جا کر کھٹا لے آئے ہو۔ مبارک گئے اور ایک تیسرے درخت سے انار لے کر آئے، اتفاقاً وہ بھی کھٹا نکلا۔ مالک کو اور غصہ آیا اور تعجب بھی ہوا، پوچھا، تمہیں ابھی تک میٹھے کھٹے کی تمیز اور پہچان نہیں ہوئی؟ مبارک نے جواب میں کہا، میٹھے کھٹے کی پہچان کھا کر ہی ہو سکتی ہے، اور میں نے اس باغ کے کسی درخت سے کبھی کوئی انار نہیں کھایا۔ مالک نے پوچھا، کیوں؟ مبارک نے جواب دیا کہ جناب، وہ اس لیے کہ آپ نے باغ کی رکھوالی کی ذمہ داری مجھے سونپی ہے، باغ سے کھانے کی اجازت نہیں دی ہے، اور آپ کی اجازت کے بغیر میرے لیے کسی انار کا کھانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ بات مالک کے دل میں گھر کر گئی۔ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ واقعتاً مبارک نے کبھی کسی درخت سے کوئی انار نہیں کھایا۔ مالک اپنے غلام مبارک کی اس عظیم دیانتداری سے اس قدر متاثر ہوا کہ انہیں اپنا داماد بنا لیا۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری جگہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے،
بیس میں رب جہاں بسم اللہ، سبحان اللہ، یہ قرآن اللہ اللہ، ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ فصلت کی 37 اور 38 آیتوں سے کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون۔
اور اسی خدا کی نشانیوں میں سے رات و دن اور آفتاب و مہتاب ہیں، لہذا آفتاب و مہتاب کو سجدہ نہ کرو، بلکہ اس خدا کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اگر واقعاً اس کے عبادت کرنے والے ہو۔ پھر اگر یہ لوگ عقل سے کام لے تو لے، جو لوگ پروردگار کی بارگاہ میں ہیں وہ دن رات اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور کسی وقت بھی تھکتے نہیں ہیں۔ سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے دوسروں کو خداوند عالم کی طرف دعوت دینے کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ تاریخ انسانیت میں پیش آنے والے شرک کے ایک نمونے کو ان آیات میں بیان کرتے ہوئے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، سورج اور چاند خداوند عالم کی مخلوق ہیں، لیکن آخر کس طرح سے بعض لوگ خداوند عالم کی عبادت و پرستش کے بجائے کہ جو سورج اور چاند دونوں کا خالق ہے، خود انہی دونوں کی پرستش کرتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ رات و دن اور سورج و چاند سب کے سب خداوند عالم کی مخلوق اور اس کی نشانیاں ہیں. رات آرام و سکون کا ذریعہ اور دن کی روشنی کام کاج اور امور انجام دینے کا وسیلہ ہے، اور یہی رات و دن ہے جو انسانوں کی زندگی کے تمام امور کو منظم اور مرتب طریقے سے چلاتے ہیں. اگر دن یا رات میں سے کوئی ایک بھی طولانی یا ابدی ہوتے تو تمام مخلوقات کی زندگی نابود ہو جاتی اور زمین رہنے کے لائق نہ رہتی. سورج منظومہ شمسی میں موجود تمام مادی برکتوں کا منبع و سرچشمہ ہے. بے شک کرے زمین پر زندگی سورج کی مرہون منت ہے. روشنی، گرمی، ہواؤں کا چلنا، بارش کا نزول، پودوں کا اگنا، پھلوں کا پکنا، یہاں تک کہ تمام رنگ برنگے خوبصورت اور معطر پھولوں کا وجود سب کے سب سورج کے پرتو میں ہے. لیکن اگر سورج کا وجود نہ ہوتا تو روئے زمین پر کسی بھی زندہ مخلوق کا وجود نہ ہوتا. اسی طرح سے چاند بھی مختلف مقامات پر منظم طریقے سے اندھیری رات کو اپنے نور سے منور کرتا ہے، اور صحرا و بیابان میں رہنے والوں کے لیے چراغ ہدایت، اور میدانوں اور بیابانوں میں بھٹک جانے والوں کے لیے بہترین رہنما ہے. یہ تمام فطری وجود خداوند عالم کی مخلوق اور اس کی واضح و آشکار نشانیاں ہیں، لیکن مخلوقات میں سے بعض گروہ سورج اور چاند کی بے شمار برکتوں کی بنا پر آسمان کے ان دونوں روشن ستاروں کے سامنے سجدہ اور ان کی پرستش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لہذا ایسی صورت میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ آخر کون سی عقل سلیم اس بات کو قبول کرتی ہے کہ سورج اور چاند ستارے خود بخود وجود میں آ گئے ہیں. اس لیے ہر فرد پر لازم ہے کہ اس کے آستانے پر اپنی جبین نیاز خم کرے، جو سورج اور چاند کا بھی خالق ہے اور یہ تمام نعمتیں اسی سے فیض حاصل کرتی ہیں. آیت کریمہ میں مزید ارشاد اہدیت ہوتا ہے، جب لوگوں کو خداوند عالم کی عبادت و بندگی کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو حق پرست انسانوں کا گروہ اسے صدق دل سے قبول کرتا ہے اور خداوند عالم کی عبادت و پرستش کرتا ہے. لیکن بعض گروہ ایسے بھی ہیں جو اپنے متکبرانہ مزاج اور اپنے آبا و اجداد کے عقائد کی بنا پر حق کے مقابلے اٹھ کھڑے ہوئے اور ذرہ برابر بھی غور و فکر اور عقل سے کام نہیں لیا. اگر بہت سے بیوقوف لوگ اپنے غلط عقیدے پر ڈٹے ہوئے شرک و کفر انجام دیتے ہیں تو اس سے غمزدہ نہ ہوں، کیونکہ مقرب فرشتے جو خداوند عالم کی بارگاہ میں ہیں وہ خدا کی حمد و تسبیح کرتے ہیں اور ایک لمحے کے لیے بھی اس کی عبادت و پرستش سے تھکاوٹ محسوس نہیں کرتے ہیں. سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسانوں بلکہ تمام مخلوقات کے لیے دن و رات کی آمد و رفت اور اس کے بے شمار فوائد خداوند عالم کی حکمت و قدرت کی نشانیاں ہیں. فطرت اور زندگی کے اہم عناصر کی معرفت و شناخت خدا شناسی کی بہترین راہیں ہیں، البتہ اس شخص کے لیے جو ابتدائے خلقت کی شناخت اور معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے. اصل عبادت و پرستش ایک فطری امر ہے، لیکن بہت سے افراد شناخت کے مرحلے میں یہ امر کہ کس چیز کی پرستش کرنا چاہیے انتخاب میں غلطی و خطا سے دوچار ہو جاتے ہیں. پیغمبران الہی کی بعثت کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ انسانوں کی فطری خواہشات اور آرزوؤں کی صحیح راستے کی سمت رہنمائی کریں. تکبر اور خود پسندی حقائق کی معرفت و شناخت اور اس کے قبول کرنے میں معنی واقع ہوتے ہیں. خداوند عالم بندوں کی عبادت و پرستش کا محتاج نہیں ہے. اگر تمام انسان خداوند عالم کو فراموش کر دیں تو کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ تمام فرشتے اس کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں اور رات و دن بغیر کسی تھکن کے اس کی تسبیح و تحلیل اور حمد و ثنا کرتے ہیں. سامعین، آئیے اب سورہ فصلت کی 39ویں آیت کی تلاوت سے اپنے مشام قلب کو معطر کرتے ہیں.
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير.
اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم زمین کو صاف اور مردہ دیکھ رہے ہو، اور پھر جب ہم نے پانی برسا دیا تو زمین لہلہانے لگی اور اس میں نشو نما پیدا ہو گئی. بے شک جس نے زمین کو زندہ کیا ہے وہی مردوں کا زندہ کرنے والا بھی ہے، اور یقیناً وہ ہر شے پر قادر ہے. سامعین، اس آیت کریمہ میں سورج اور چاند کے بعد خشک اور مردہ زمینوں کی طرف اشارہ ہوا ہے جو حیات آفرین بارش کے قطروں کے پڑتے ہی لہلہانے لگتی ہے، اور پورا علاقہ سرسبز و شاداب اور ہرے بھرے پھول اور پیڑ پودوں میں تبدیل ہو جاتا ہے. خشک و بے جان سرزمین کے جس سے اینٹ مٹی کے برتن اور اس طرح کی چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں بنایا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی خشک اور مردہ زمینوں پر بارش کے قطرے پڑتے ہیں اس میں زندگی کے آثار اور مختلف طرح کے جلوے اور مظاہر نظر آنے لگتے ہیں. بارش کے قطرات کے نازل ہوتے ہی مردہ زمین انواع و اقسام کے پھولوں اور پیڑ پودوں کے اگنے کے لیے آمادہ و تیار ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر زندگی اور دوسری اشیاء کو حیات بخشنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. در حقیقت وہ کون سی قدرت ہے جو بارش کے قطروں کو نازل کر کے مردہ زمینوں کے دل کی گہرائیوں سے زندگی کے تمام اثرات کو واضح ہو آشکار کر دیتی ہے؟ بے شک یہ خداوند عالم کے لا متناہی علم و قدرت کی واضح نشانی ہے. کیا ایسا خدا کہ جس کی قدرت کی نشانیاں اور آثار تمام جگہوں پر نمایاں ہیں وہ قیامت کے دن دوبارہ مردہ انسانوں کو زندہ نہیں کر سکتا ہے؟ کیا انسان اس کی قدرت میں شک کرتا ہے اور اس کام کو محال جانتا ہے؟ سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خداوند عالم کے فطری مظاہر جیسے ہوا، بارش، مٹی اور پیڑ پودے سب کے سب اس کی لامتناہی قدرت کی نشانیاں ہیں. پس جب بھی اس کی قدرت کے بارے میں شک پیدا ہو تو اس کی قدرت کے اس طرح کے مظاہر کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے. خداوند عالم کی قدرت کے بارے میں شک بعض افراد کی جانب سے معاد کے انکار کی دلیل ہے، جبکہ ان کے پاس قیامت کے انکار پر کوئی مستحکم دلیل موجود نہیں ہے. سامعین، آئیے اب سورہ فصلت کی 40ویں آیت کی تلاوت سے اپنے مشام دل کو معطر کرتے ہیں.
ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا افمن یلقا فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامة اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصیر.
بے شک جو لوگ ہماری آیات میں ہیرا پھیری کرتے ہیں وہ ہم سے چھپنے والے نہیں ہیں. سوچو کہ جو شخص جہنم میں ڈال دیا جائے گا وہ بہتر ہے یا جو روز قیامت بے خوف و خطر نظر آئے؟ تم جو چاہو عمل کرو، وہ تمہارے تمام اعمال کا دیکھنے والا ہے. پیغمبران الہی اور اہل ایمان کے مقابلے میں کہ جو لوگوں کو خداوند عالم کی عبادت و پرستش کی دعوت دیتے ہیں اور ان کے سامنے پروردگار عالم کی نشانیوں کو بیان کرتے ہیں، ایسے افراد بھی ہیں جو لوگوں کو ضلالت و گمراہی کی سمت بلاتے ہیں اور ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ دوسرے افراد بھی ان کی طرح بے دین ہو جائیں اور خداوند عالم اور اس کے پیغمبروں اور رہنماؤں کے راستے سے دور ہو جائیں. یہ گروہ ہمیشہ اس بات کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ اپنی فریب کارانہ اور مکارانہ باتوں کے ذریعے کہ جو بظاہر صحیح نظر آتی ہیں، کلام الہی اور پیغمبران الہی کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے اس طرح بیان کریں جو عقل و خرد سے سازگار واقع نہ ہو اور خداوند عالم کی کتاب برحق سے لوگوں کے دور ہونے کا باعث بنے. آج کے دور میں بھی ایسے مکاتب فکر اور گروہ موجود ہیں جو مختلف روشوں اور حربوں، بالخصوص ذرائع ابلاغ کے ذریعے سعی و کوشش کرتے ہیں کہ قوموں کو دین اور قیامت پر عقیدہ رکھنے سے روک کر انہیں راہ مستقیم سے منحرف کر دیں. فطری بات ہے کہ ایسے افراد کی سزا کہ جو شکوک و شبہات ایجاد کر کے لوگوں کو راہ حق سے منحرف کر دیتے ہیں، وہ قیامت میں دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے، اور جو لوگ حق و حقیقت کی معرفت و شناخت پیدا کرتے ہیں اور اسے صدق دل سے قبول کر کے اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، وہ لوگ امن الہی کے زیر سایہ قرار پائیں گے اور نہایت ہی سکون و اطمینان کے ساتھ جنت میں زندگی بسر کریں گے۔ سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اگر خداوند عالم منحرفوں اور گمراہوں کو مہلت دیتا ہے تو وہ اس کی غفلت و عدم آگاہی کی نشانی نہیں ہے، بلکہ خداوند عالم کی سنت یہی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہے تاکہ جن لوگوں کو اختیار کی دولت سے نوازا ہے اس کی حفاظت کی جائے، اور ساتھ ہی ان کے لیے توبہ و استغفار اور بارگاہ خداوندی میں پلٹنا بھی ممکن ہو جائے۔ آخرت میں انسانوں کے لیے سب سے اہم نعمت جسم و روح کی حفاظت اور سکون و اطمینان کا ہونا ہے۔ اختیار کا ہونا یعنی ہر مجاز کام انجام دینے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ صرف انہی کاموں کو انجام دے سکتا ہے جو شرعی اور عقلی اعتبار سے ایک دوسرے سے سازگار ہوں۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ کو خدا منان کی بارگاہ میں سپرد کرتے ہوئے آپ کے مفید مشوروں کے منتظر ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔
یادوں کے جھروں کے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 19/2023 ربیع ثانی اور 9 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تیئیس ربیع ثانی سن 599 ہجری قمری کو دمشق کے معروف استاد شہاب الدین عبد الرحمن دمشقی مقدسی پیدا ہوئے۔ وہ ابو شامہ کے نام سے معروف تھے اور دمشق کے معتبر اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ابو شامہ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مصر کے شہر اسکندریہ چلے گئے، جہاں حدیث، فقہ اور دیگر علوم حاصل کیے۔ انہوں نے ایک عرصے تک دار الحدیث اشرفیہ کی سرپرستی کے فرائض بھی انجام دیے۔ ابو شامہ نے متعدد تاریخی اور ادبی کتابیں لکھی ہیں، جن میں مقدمہ فی النحو اور شرح مختصر تاریخ دمشق قابل ذکر ہیں۔ نو دسمبر سن 1917 عیسوی کو پہلی جنگ عظیم کے دوران فلسطین میں برطانوی فوج نے عثمانی فوج کو شکست دے کر اس سرزمین پر قبضہ کر لیا۔ برطانوی فوج نے اگلے سال اکتوبر تک، جب جنگ بندی ہوئی اور پھر امن معاہدے پر فریقین نے دستخط کیے، مشرق وسطی کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ فلسطین پر برطانوی فوج کا قبضہ اس لحاظ سے اہمیت کا حامل تھا کہ اس سے ایک مہینہ پہلے جاری ہونے والے اس وقت کے برطانوی وزیر خارجہ بالفور کے اعلان پر عمل درآمد کی جانب یہ ایک قدم تھا۔ بالفور نے اپنے اعلان میں فلسطین میں صہیونیوں کے ہاتھوں ایک یہودی حکومت کی تشکیل کا وعدہ کیا تھا، اور اس سرزمین پر برطانیہ کا قبضہ صہیونیوں کے لیے اس وعدے پر عمل درآمد کا باعث بنا۔ نو دسمبر سن 1987 عیسوی کو غرب اردن اور غزہ پٹی میں غاصب صہیونی حکومت کے خلاف فلسطینیوں کی تحریک شروع ہوئی۔ یہ تحریک جو تحریک انتفاضہ اول کے نام سے مشہور ہے، مقبوضہ فلسطین میں فلسطینیوں کے قتل عام اور ان پر ہونے والے تشدد میں شدت پیدا ہونے پر اور فلسطین پر غاصب صہیونیوں کے جاری قبضے کے خلاف شروع ہوئی تھی۔ چند سال کی خاموشی کے بعد ستمبر سن 2000 میں یہ تحریک دوبارہ شروع ہوئی، جس کو انتفاضہ مسجد الاقصی کہا جاتا ہے۔ فلسطین کی تحریک انتفاضہ کی خصوصیات میں اس کا عوامی ہونا اور دیگر ممالک پر انحصار نہ کرتے ہوئے اصل راہ نجات کے طور پر اسلام پر بھروسہ کرنا شامل ہے۔ فلسطینیوں کے پاس اس تحریک میں ہتھیار اور گولہ بارود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود قدس کی غاصب حکومت ان کی تحریک کو ختم کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ قابل ذکر ہے کہ 1 اکتوبر سن 2015 کو تیسری تحریک انتفاضہ شروع ہوئی ہے، جس کو انتفاضہ قدس کہا جاتا ہے۔ فلسطینیوں کی یہ تحریک پورے عزم و حوصلے کے ساتھ بدستور جاری ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وصلى الله على نور كذو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق او شیدا محمد احمد و محمود ویرا خالق بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شد دیدہ بینا کزو شد بود ہر موجود ازو شد دیدہ بینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق او شیدا اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق او شیدا دو چشم نرگس نشرا کے مازا غلب سر فانن دو زلف عنبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا دو زلف عنبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا وصل اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق او شیدہ۔
ابھی آپ سامعین ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین آپ ہماری نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے موبائل پر براہ راست سن سکتے ہیں، اسی طرح گزشتہ پروگراموں کی آرکائیو سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ جی سامعین، یہ تھی ریڈیو تہران اردو سروس کی صبح کی نشریات۔ دوسری مجلس کے ساتھ پاکستان کے وقت کے مطابق شام 5:50 اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 6:20 پر ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک ہمیں اجازت دیں اور سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدی ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع ابدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد ان خلقت فسوي وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتي ونشاطي في عبادتي ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين۔
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے رات کو پردے اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا اور دن کو کام کاج کے لیے قرار دیا۔ تیرے لیے حمد ہے کہ تُو نے مجھے میری خوابگاہ سے زندہ اٹھایا، اور اگر تُو چاہتا تو اس نیند کو دائمی بنا دیتا۔ تیری ایسی حمد جو ہمیشہ رہے، کبھی ختم نہ ہو، کہ جس کی تعداد کو مخلوقات شمار نہ کر سکے۔ اے معبود، تیرے ہی لیے حمد ہے کہ تُو نے پیدا کیا تو درست پیدا کیا، اور قضاء و قدر بنائی، تو موت دیتا اور زندگی بخشتا ہے، بیمار کرتا اور شفا دیتا ہے، تو بچاتا اور آزماتا ہے۔ عرش پر تیری حکومت اور ملک تیرے قبضے قدرت میں ہے۔ میں تجھے ایسے شخص کی طرح پکارتی ہوں جس کا وسیلہ کمزور ہو، چارہ کار قطع ہو گیا ہو، موت قریب آ گئی ہو اور دنیا کی آرزو میں گرفتار ہو، اور تیری رحمت کا بہت زیادہ محتاج ہو، اس کی کوتاہیوں کے باعث اس کی حسرتیں بڑھ چکی ہوں، اور اس کی لغزشیں اور ٹھوکریں بہت زیادہ ہوں، اور تیرے حضور سچی توبہ کر رہی ہوں، پس تو نبیوں کے خاتم محمد مصطفیٰ پر رحمت فرما، اور ان کے پاک و پاکیزہ اہل بیت پر بھی رحمت فرما، اور مجھے محمد و آل محمد کی شفاعت اور حمایت نصیب فرما، اور مجھے ان کے قرب سے محروم نہ رکھ، کہ بے شک تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے معبود، اس بدھ کے دن میری چار حاجتیں پوری فرما، کہ میری قوت اپنی اطاعت میں لگا دے، میری خوشی اپنی عبادت میں قرار دے، میری توجہ اپنے ثواب کی طرف کر دے، اور جس چیز سے مجھ پر تیرا سخت عذاب آتا ہو مجھے اس سے دور رکھ، کہ بے شک تو جس پر چاہے لطف فرماتا ہے۔